عزیز سامعین، پروگرام اسلام اور انسانی حقوق کے ساتھ حاضر خدمت ہے، عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ آزادی کا شمار اہم انسانی اقدار میں ہوتا ہے اور سبھی اس کو سراہتے ہیں۔ آزادی ہی کی بدولت افکار و نظریات تکامل سے ہمکنار ہوتے ہیں اور صلاحیتوں میں نکھار آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مکاتب فکر اور دانشوروں نے اس کے بارے میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ عصر حاضر میں یورپی حکومتیں آزادی کے دفاع کی حامی ہیں۔ یورپی حکومتوں کے عہدیداروں اور مفکرین کا خیال ہے کہ پہلی مرتبہ یورپ میں انفرادی اور اجتماعی آزادی کی بات کی گئی۔ یورپی فلاسفہ نے 18ویں صدی میں آزادی کے بارے میں اپنے نظریات پیش کیے اور کتابیں تحریر کی، اور انہی اصولوں کو آج اہم عالمی دستاویز سمجھے جانے والے اقوام متحدہ کے منشور میں بھی درج کیا گیا۔ لیکن بجاہ طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یورپی مفکرین اور رہنماؤں کی جانب سے آزادی کی بات کہے جانے سے صدیوں قبل آسمانی ادیان میں اس کی وضاحت کی جا چکی تھی۔ توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ 18ویں صدی میں فرانس اور اس کے بعد دوسرے یورپی ممالک میں جس آزادی کی بات کی گئی، اس کا دائرہ اس آزادی سے بہت محدود ہے جس کا ذکر آسمانی ادیان نے کیا ہے۔ آسمانی ادیان نے انسانوں کے لیے پہلی جس چیز پر زور دیا ہے وہ آزادی ہی سے عبارت ہے۔ انبیاء کرام انسانوں کے لیے آزادی کے اولین علمبردار تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کرام سب سے پہلے انسانوں کی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے سب سے پہلی بات انسانوں سے کہی، وہ یہی تھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور طاغوت اور لوگوں کی اطاعت اور پیروی نہ کرو جو انسانوں کو اپنا قیدی اور غلام بنانا چاہتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قیام کے آغاز میں ہی لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے بعد آزادی کا پیغام دیا۔ یہ پیغام مصر کی سرزمین اور اس کی اقتصادی ذخائر کی آزادی کا پیغام نہیں تھا، بلکہ اس پیغام کا مقصد مصر کے لوگوں کو طاغوت کی قید سے آزاد کرانا تھا۔ البتہ اگر کسی خطے کے لوگ آزاد ہو جائیں تو یقیناً ان کی سرزمین اور ان کے اقتصادی ذخائر بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آزادی کا جو پیغام دیا، اس کو سورہ دخان کی آیت نمبر 18 میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اے طاغوتو، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں۔ لیکن فرعون اور اس کے ساتھیوں کا جواب یہ تھا کہ ہم ان کے سامنے نہیں جھکتے ہیں کہ جو خود ہمارے بندے ہیں۔ واضح سی بات ہے کہ اس جملے اور اس سے ملتے جلتے دوسرے جملوں سے فرعون کی مراد یہ نہیں تھی کہ وہ خود کو لوگوں کا خالق جانتا تھا۔ فرعون لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، لیکن اس کی مراد یہ تھی کہ لوگوں کے امور کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے اور وہی لوگوں کی زندگی کے لیے قوانین بناتا ہے۔ فرعون اور اس کے پیروکار خود بت پرست تھے اور وہ اپنے آپ کو بتوں کے بندے جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون کے پیرو اس سے کہتے تھے، کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ یہ زمین میں فساد برپا کریں اور تجھے اور تیرے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس دعوے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور لوگوں کو اس غلامی اور بندگی سے آزاد کرانے کے لیے قیام کیا۔ حقیقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی اطاعت پسندیدہ نہیں ہے اور تمام انسانوں کو غلامی اور بندگی کے اس طوق سے آزاد ہو جانا چاہیے اور ان کو انسان کے اپنے بنائے ہوئے قوانین اور احکامات کی اطاعت و پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اسلامی تہذیب و تمدن میں آزادی کی بنیاد توحیدی آئیڈیالوجی پر استوار ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے مختلف سوروں میں بتایا گیا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے لوگوں کو خدائے یگانہ کی عبادت کی دعوت دی۔ حقیقت توحید یہ ہے کہ غیر خدا کی عبادت کی نفی کی جائے، یعنی ہر دین اور ہر نبی کی جانب سے دی جانے والی توحید کی دعوت کے معنی یہ ہیں کہ انسان کو غیر خدا کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ غیر خدا فرعون و نمرود جیسا کوئی انسان ہو یا پھر کوئی نظام ہو۔ غیر خدا کوئی بھی شے انسانی خواہشات اور غیر الہی روایات اور عادات بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں فرمایا ہے، اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو یہودیت، عیسائیت اور تمام الہی ادیان میں موجود تھی، اور اسلام نے بھی کہ جو توحید کا علم بردار ہے اس بات پر زور دیا ہے کہ انسان کو خدائے وحدہ اللہ شریک کے علاوہ کسی بھی شخص اور کسی بھی چیز کا بندہ اور غلام نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان خواہشات نفسانی، خود غرضی، جہلیت کے آداب و رسوم اور روایات، دولت، منصب اور کسی بھی دوسری چیز کو اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں شریک قرار نہ دے، یعنی کسی بھی انسان کا خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی سرور و آقا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے اسلام کا عالمی منشور اور نعرہ۔ اسلام انسانوں کے لیے عظیم قدر و منزلت کا قائل ہے اور ان کو خدا کے علاوہ کسی کا بھی بندہ نہیں جانتا ہے۔ اسلام میں آزادی سے مراد غیر خدا کی بندگی اور حاکمیت سے انسانوں کی رہائی اور آزادی ہے۔ اسلام میں آزادی ایک ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اپنی سعادت کے راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اسلام آزادی کا علم بردار ہے کیونکہ اس نے انسانوں کو ترقی و کمال کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے اور اس راستے کو طے کرنے کے تمام وسائل و امکانات فراہم کرنے کے بعد انسان کو سعادت و کمال کے راستے کے انتخاب میں با اختیار قرار دیا ہے۔ بنابراین اسلام میں آزادی سے مراد ہر طرح کی پابندی، شرط اور وعدے سے آزاد ہونا نہیں ہے۔ انسان اور غیر انسان، ہر مخلوق کا تمام حدود و قیود سے آزاد ہو کر تکامل کے راستے کو طے کرنا محال ہے۔ آزادی سے مراد ان رکاوٹوں سے رہائی ہے جو انسان کی صلاحیتوں میں نکھار کی روک تھام کرتی ہے۔ انسان کے اندر ایسی خدادات، فکری، جسمانی اور مانوی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں جن کا نکھر کر سامنے آنا ضروری ہے۔ دوسرے انسانوں کو ان صلاحیتوں کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ آزادی سے مراد رکاوٹوں کو دور کرنا اور ان سے رہائی پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 157 میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور دین اسلام کے نتائج کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پیغمبر اکرم لوگوں کو اسلام کی جانب دعوت دے کر ان کو ایسی زنجیروں، بیڑیوں اور توقوں سے نجات دلاتے ہیں جو انسانوں کی ترقی اور تکامل کے سدے راہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے نزدیک رنگ، نسل، جنس اور دوسرے ظاہری فرق کسی بھی انسان کی دوسرے انسانوں پر برتری کا سبب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام سب انسانوں کو آزاد جانتا ہے۔ فرانس کے انقلاب کبیر کے منشور کی دستاویز میں ایک جملہ یہ ہے کہ ہر انسان آزاد دنیا میں آتا ہے، اور یہ جملہ آج دنیا میں زبان زد خاص و عام ہے۔ یہ درحقیقت مسلمانوں کے پیشوا حضرت امام علی علیہ السلام نے 1400 سال قبل اپنے فرزند امام حسن مشتبہ علیہ السلام سے فرمایا تھا، خدا کے علاوہ کسی کے بندے نہ بنو کیونکہ اس نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے۔ سامعین، آپ نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان اپنے اندر غیر خدا سے آزادی کا پیغام لیے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام اپنے عزت و فخر کی وجہ اسی آزادی کو ہی قرار دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ خدایا، میرے لیے یہی عظمت کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے لیے یہی عظمت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ سامعین، اب جبکہ ہم توحیدی ادیان میں ایک مسلمہ حق کے طور پر آزادی کی اہمیت سے آگاہ ہو چکے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آسمانی ادیان، خصوصاً کامل ترین آسمانی دین یعنی اسلام اور یورپ کے درمیان آزادی کے حوالے سے جو فرق پائے جاتے ہیں ان پر ایک نظر ڈال لیں۔ اسلامی آزادی اور یورپی آزادی اپنے سرچشمے اور نتائج دونوں اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپ میں آزادی کا فلسفہ ہیومنزم اور انسان کی خواہشات پر مبنی ہے۔ یورپ میں انسان کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آزادی کی تعریف اور اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس زاویے نگاہ سے انسان کو آزاد ہونا چاہیے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ البتہ اس طرح کی آزادی کسی بھی معاشرے میں قابل عمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی اس طرح کی مطلق آزادی کی بظاہر حمایت نہیں کرتا ہے، اور اس طرح کی آزادی عملی طور پر ممکن بھی نہیں ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ کسی معاشرے میں کوئی انسان آزاد ہو اور وہ جو چاہے انجام دے سکتا ہو اور اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو، تو اس کی یہ آزادی دوسرے بہت سے انسانوں کی آزادی، امن اور سلامتی کے سلب ہونے کا باعث بنتی ہے۔ حتیٰ 19ویں اور 20ویں صدی میں منظر عام پر آنے اور تمام سماجی قوانین سے آزادی اور انارکزم کا نعرہ لگانے والے عملی طور پر ان سماجی قوانین کی پابندی کیا کرتے تھے۔ سامعین، ہم آئندہ پروگرام میں اسلامی آزادی اور یورپی آزادی میں پائے جانے والے اختلافات کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ ناصر۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔
عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پہ مشتمل آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ اوصاف کی سرخیوں سے۔ یمن میں کارگو شپ پر راکٹ حملہ، 7 پاکستانی جاں بحق۔ مودی گھٹیا حرکتوں سے باز نہ آیا، بھارتی آبی دہشت گردی شروع۔ تحریک انصاف عوامی حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی، شفقت حسین۔ ہلمند بم دھماکہ جھڑپوں میں 46 جنگجو ہلاک، 43 زخمی۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائے روزنامہ جنگ کے ایک اداریے سے اقتباس، جس کا عنوان ہے ٹرمپ خطرات، مضبوط پاکستان کی ضرورت۔ اخبار لکھتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدر منتخب ہونے کے دوسرے دن امریکی تجزیہ کار اور ساتھ ہی دنیا کی اکثر حکومتوں کی طرف سے ظاہر کیے گئے امکانات کے مد نظر ان اندیشوں کو ریکارڈ کیا گیا کہ ٹرمپ کے یہ منصوبے اور پاکستان کے چند پڑوسی ملکوں کی مخاصمت مل کر کسی ایسے طوفان میں نہ تبدیل ہو جائیں جو پاکستان کو اپنے گھیرے میں لے لیں۔ اب اسے بھی ایک ہفتہ گزر چکا ہے۔ سرسے کے دوران امریکی صدر کی طرف سے فوری طور پر اعلان کیے جانے والے کچھ انتہا پسندانہ اقدامات اور ساتھ ہی پاکستان کے پڑوس میں ہونے والی کچھ غیر معمولی سرگرمیوں کو دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اندیشے بتدریج ایک خاص رخ میں واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے نتائج آنے کے فوری بعد کچھ امریکی اور دیگر ملکوں کے سیاسی تجزیہ کاروں نے رائے ظاہر کی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ انتہا پسندانہ اعلانات چونکہ اس کے الیکشن مہم کا حصہ تھے، لہذا ضروری نہیں کہ صدر منتخب ہونے کے بعد ٹرمپ ان اعلانات پر عمل کرے۔ مگر اب یہ بات عیاں ہوتی جا رہی ہے کہ ٹرمپ ان انتہا پسندانہ اعلانات پر عمل درآمد کریں گے۔ مثال کے طور پر صدر منتخب ہونے کے بعد انہوں نے واضح الفاظ میں ان دو اعلانات کو عملی جامہ پہنانے کا عزم ظاہر کیا کہ امریکہ سے جلد 30 لاکھ غیر ملکی تارکین وطن کو بے دخل کر دیا جائے گا اور کیلیفورنیا کے گرد دیوار کھڑی کر دی جائے گی تاکہ سرحد کی دوسری طرف سے لوگ وہاں نہ آ سکیں۔ جہاں تک امریکہ سے غیر ملکی تارکین وطن کو نکالنے کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کا تعلق ہے، تو اگر اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے تو متاثرین کی اکثریت مسلمان تارکین وطن کی ہوگی۔ یہ بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان میں پاکستانی تارکین وطن کی بھی ایک بڑی تعداد ہوگی۔ ان اعلانات پر عمل درآمد ہونے کی وجہ سے اب دنیا بھر کے تجزیہ کاروں کو اس بات پر بھی یقین ہو چلا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ان اعلانات پر بھی عمل کریں گے، جن کے ذریعے انہوں نے اشارتاً ہی صحیح پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ہندوستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے۔ اب پاکستان کے پڑوسی ملکوں ہندوستان اور افغانستان میں کچھ ایسی سرگرمیوں کی اطلاعات ملنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ امکانات واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان خطرات کے گھیراؤ میں آنے والا ہے۔ ان دو پڑوسی ملکوں کی کون سی تشویشناک سرگرمی ہے، آئیے ذرا ان کا جائزہ لیں۔ اخبار لکھتا ہے وزیراعظم مودی کا ہندوستان تو کافی عرصے سے پاکستان کے خلاف جارحانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے،
مگر وہ کافی دنوں سے مسلسل نہ فقط پاکستان کی سرحدوں پر جارحیت کر رہے ہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر جو ایک بین الاقوامی متنازع علاقہ ہے وہاں کے عوام پر تشدد کی ساری حدیں پار کر دی گئی ہیں. اسی طرح اچانک دو دن پہلے دنیا کی واحد صہیونی ریاست اسرائیل کے صدر ایک انتہائی اعلی سطحی وفد کے ساتھ ہندوستان کے ایک ہفتے کے دورے پر پہنچے. اخبارات میں یہ خبریں شہ سرخیوں کے ساتھ شائع ہوئیں کہ ہندوستان کے وزیر اور اسرائیل کے صدر نے متفقہ طور پر پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک قرار دیا اور مشترکہ طور پر اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ دونوں مل کر پاکستان کا مقابلہ کریں گے. ایک طرف یہ صورتحال ہے تو دوسری طرف افغانستان سے آنے والی اطلاعات کے مطابق وہاں گزشتہ دنوں افغانستان کے شہر غزنی میں 5-6 مذہبی انتہا پسند تنظیموں کے سربراہوں کا اجلاس ہوا جس میں امکانی طور پر پاکستان میں دہشت پسندانہ سرگرمیاں شروع کرنے کے سلسلے میں حکمت عملی تیار کی گئی. اگر یہ اطلاعات درست ثابت ہوتی ہیں اور یہ سارے عناصر مل کر ایک ایسے طوفان میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو پاکستان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں تو پاکستان ان سارے عناصر کا بقول اخبار کس طرح مقابلہ کرے گا. اور سامعین اب رخ کرتے ہیں ہندوستانی اخبارات کا. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی سرخیاں کچھ اس طرح ہیں. نجیب جنگ اچانک مستعفی ہو گئے, یو پی الیکشن کا اعلان کبھی بھی متوقع. چھاپہ ماری کے دوران گجرات میں ملے 2.5 کروڑ کے نئے نوٹ. مودی جی مذاق نہ اڑائیے, سوالوں کے جواب دیجئے راہل گاندھی. نوٹ بندی سے عوام کے ساتھ ساتھ مدارس کے طلبہ کو بھی سخت پریشانیوں کا سامنا. مرکزی حکومت کسان اور مزدوروں کا استحصال کر رہی ہے. اور سامعین روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے اپنے آج کے ادارے میں جو تحریر کیا ہے وہ نوٹ بندی کے موضوع پر اعتراضات ہیں. ادارے کا عنوان ہے حلیفوں کے سر بدلنے لگے. اخبار لکھتا ہے نوٹ بندی کے بعد وزیراعظم مودی کے لیے سیاسی محاذ پر نئی پریشانی سامنے آئی ہے. اپوزیشن لیڈروں کے بدلتے سروں کے ساتھ ہی حلیف جماعتوں میں بھی اس مسئلے پر بڑھتی بے چینی حکومت کے لیے تشویش کی بات ہے. آندھرا پردیش کے وزیر اعلی اور NDA کے حلیف ٹی ڈی پی کے لیڈر نے نوٹ بندی کے بعد جہاں پہلی بار اس کے عمل میں ہوئی گڑبڑی پر تیکھا تبصرہ کیا وہاں نوین پٹنائک اور نتیش کمار کے بھی سر بدلنے لگے ہیں. NDA کے حلیف پارٹیوں میں شوسینا نوٹ بندی پر شروع سے حملہ کر رہی ہے تو اکالی لیڈر بھی حکومت سے جلد از جلد پریشانی کو دور کرنے کی اپیل کر رہے ہیں. اخبار اپنے تجزیے میں لکھتا ہے اب جنتا دل متحدہ نے بھی کھل کر نوٹ بندی کی مخالفت شروع کر دی ہے. JDU کے سینئر لیڈر کے سی تیاگی نے کہا ہے کہ JDU اور نتیش کمار نے پہلے ہی دن کرپشن کے خلاف نوٹ بندی کی حمایت کی تھی. اس کے بعد اگلے کچھ دنوں تک جب لوگ پریشانی میں مبتلا ہوئے تب بھی انہوں نے اس کی حمایت کی. اس کے پیچھے یہ سوچ تھی کہ اگر مودی حکومت نے اپنا اتنا بڑا قدم اٹھایا تو اس کی بہت ہی ٹھوس تیاری رہی ہوگی. جیسے جیسے وقت گزرا ان کی پارٹی کو محسوس ہوا کہ لوگوں کو پریشانی تو ہو رہی ہے لیکن حکومت تیاری کے سلسلے میں بے پرواہ ہے. نتیش کمار نے اپنی پارٹی کے لیڈران اور ماہرین کی ایک میٹنگ طلب کیا جس میں نوٹ بندی کے فیصلے کے منفی اثرات پر گفتگو ہوگی. اس کے بعد نتیش کمار کھل کر نوٹ بندی کی مخالفت کر سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ نوٹ بندی کے ختام تک اور کتنے حلیف ان سے کبیتا خاطر ہوتے ہیں. یہ بات تو طے ہے کہ نوٹ بندی سے حکومت اور ملک کو کوئی قابل ذکر فائدہ نہیں ہوا ہے, اس کے برعکس نقصانات بہت زیادہ ہوئے ہیں. عام لوگوں کی پریشانی اور دشواری سے ابھی تک حکومت واقف نہیں ہے. سب سے زیادہ پریشانی اوسط درجے کے لوگوں کو ہوئی ہے جنہوں نے جہاں ایک طرف روزی روٹی کے مسئلے سے شکار ہیں اور جہاں ایک طرف ان کی روزی روٹی سے ہاتھ دھونے پڑے, ان کو گھنٹوں لائن میں کھڑے رہنا پڑا اور ہر قدم پر انہیں پریشانیوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. نوٹ بندی کے بعد حکومت لوگوں کو ضرورت کے مطابق نئے نوٹ فراہم نہیں کر پا رہی ہے, اس لیے وہ کیش لیس کا نعرہ دے رہی ہے. اب بھی وہ اس حقیقت سے روبرو نہیں ہونا چاہتی کہ ہندوستانی سماج میں غیر نقدی لین دین کا چلن ایک کار دشوار ہے. اور سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا.